السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ لیل آیت نمبر 12 سے 21 12-21. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق قوم ورزقنا اتباعها وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. آیہ نمبر 12 سے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان علینا للہدى وان لنا للآخرة والأولى فانذرتکم نارا تلظی لا یصلاها الا الاشقى الذی کذب وتولى وسیجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ترجمہ: بلا شبہ ہمارے ہی ذمے ہے ہدایت دینا اور بلا شبہ ہمارے ہی اختیار میں ہے آخرت اور دنیا. بس ڈرا دیا ہے میں نے تمہیں ایسی آگ سے جو بھڑک رہی ہے، نہیں داخل ہوگا اس میں مگر بڑا بدبخت ہی وہ جس نے جھٹلایا اور روگردانی کی، اور ضرور رکھا جائے گا اس سے بڑا پرہیزگار، اور ضرور دور رکھا جائے گا اس سے پرہیزگار وہ جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ وہ پاک ہو، اور نہیں ہے کسی کا بھی اس کے ہاں کوئی احسان کہ وہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، مگر صرف چاہنے کے لیے رضامندی اپنے رب برتر کی، اور یقیناً انقریب وہ اللہ راضی ہو جائے گا. ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بلا شبہ راہ دکھانا ہمارے ذمے ہے اور آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں، لہٰذا میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، اس میں وہی گرے گا جو بڑا بدبخت ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، اور جو بڑا پرہیزگار ہوگا اس سے دور رکھا جائے گا. جس نے پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیا، اس پر کسی کا کوئی احسان نہ تھا جس کا وہ بدلہ چکاتا، بلکہ اس نے تو محض اپنے رب برتر کی رضا کے لیے مال خرچ کیا، اور جلد ہی وہ خوش ہو جائے گا. جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا سورہ لیل، یہ جتنی آخر کی صورتیں ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم بھی کھائی ہے، اکثر وقت کی بھی قسم ہے اور مختلف اوقات کی قسم ہے. اور اصل چیز جو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ہم یہاں پر نیک اعمال کریں، کیونکہ عمل ہی کی بات کی گئی تھی پیچھے، ان سعیکم لشتا، کہ بے شک جس کی کوشش، یعنی لوگوں کی کوششیں مختلف ہوتی ہیں، تو جس کی کوشش اللہ کی خاطر تیز ہے دنیا میں، یعنی وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ اعمال ہی کو دراصل پریفر کیا گیا ہے یہاں پر، نیک اعمال کو، اور انسان کو دراصل اختیار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے وہ مکلف بھی ہے، یعنی ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی اسے سوال ہوگا، اور اس کی استطاعت کے مطابق ہی وہ کام کے بارے میں سے پوچھو گی. اور یہ جو کوششیں مختلف ہوتی ہیں، اصل میں یہ انسان کے خلوص، اس کی جد و جہد، یعنی اس کے نفس نے کس بنا پر اس کے عمل کو ابھارا تھا، یا اس کے نیک اعمال میں تیزی آئی، یا کتنی رضامندی شامل تھی اللہ تعالیٰ کے لیے، یا وہ اس کام کے لیے کتنا مخلص تھا، اس کام کے لیے اس نے کتنی قربانیاں دی، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ہی اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گا. تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ لوگوں کی کوششیں مختلف ہوتی ہیں، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب جد و جہد کرتے ہیں، کچھ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، صرف یہ انتظار میں رہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہی خود اپنی رحمت سے ہم کو جنت میں ڈال دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کوشش دیکھی جائے گی کہ کس نے کوشش کی تھی، چاہے نتیجہ اچھا رہا ہو یا نہ رہا ہو، اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھے گا کہ کس نے کوشش کتنی کی تھی. اسی لیے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ جو لوگ اس نیکی کے راستے پر چلتے ہیں تو تو ان کے لیے بھی راستے آسان ہوتے ہیں، اور جو برائی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی راستہ آسان کر دیتا ہے۔ لیکن یہ جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ کو چھوڑ کر اپنے دل کی خواہشات کو پورا کیا، اپنے نفس کی بات مانی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان علینا للہدا، کہ بے شک ہمارے ہی ذمے ہے ہدایت دینا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ جو خیر کی طلبگار ہے، جس میں خیر کو کرنے کی خواہش چھپی ہوتی ہے، یا وہ خیر کو ہی پسند کرتی ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ اچھا بھائی، جب ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے تو ہم کیوں ایفرٹ کریں، ہم کیوں کوشش کریں؟ تو ایسا نہیں ہے، ہم کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہماری کوشش بھی لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، کہ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے لکھی ہوئی ہے کہ کون شخص کوشش کرے گا، کون نہیں کرے گا، تو اسی کے مطابق ہم کو اجر دیا جاتا ہے، ہمارے عمل کے مطابق۔ تو ہم کو اپنی کوشش کرتے رہنا ہے، جدوجہد کرتے رہنا ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں رہنا ہے۔ اور یہ ایکسکیوزز بھی نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہی نہیں چاہتا ہمیں ہدایت دے، لہٰذا ہم کیا کریں، ہم سے کیسے پوچھ ہو سکتی جبکہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت نہیں دی، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے انسان کے دل میں اصل میں اللہ کی عبادت اور خیر اور شر میں سے خیر کو منتخب کرنے کی صلاحیت تک دی ہے، یعنی انسان کی فطرت سلیم ہے۔ اب لوگ خود اسے آلودہ کر دیتے ہیں شرک کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر اور شر کی تمیز ہی نہیں رکھی، بلکہ انسان کی ہدایت کے لیے اس نے انبیاء بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی۔ جس کی فطرت سلیم ہوتی ہے وہ فوراً ہدایت قبول کر لیتا ہے، جس کے دل میں کجی اور تیڑ ہوتی ہے وہ دور بھاگتا ہے۔ ان آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہدایت دینا اللہ کے ذمہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ راہ دکھانا، یعنی وہ راستہ جو سیدھا راستہ ہو، جو سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے قریب کرتا ہو۔ اور گمراہی تو اس کے تمام راستے مسدود ہیں، یعنی بند ہیں، وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتے۔ تو گمراہی کے راستے ان پر چلنے والے کو صرف سخت عذاب ہی پہنچاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ دنیا میں بھی وہ برائی جانا جاتا ہے، برے نام سے ہی جانا جاتا ہے، اور آخرت میں تو اس کو سزا بھی ملے گی۔ اسی بنا پر یہاں پر کہا گیا کہ ہمارے ہی ذمے ہیں ہدایت دینا۔ اب یہاں پر ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں، تو یہ ایکسکیوز نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہی چلائے گا تو ہم چلیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر یہ بات رکھ دی ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ جو لوگ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر کچھ کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو بچاتا ہے لوگوں سے یا ان کی دشمنی سے، اور آخرت میں بھی ان کو آگ سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہاں پر بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر اور شر کی تمیز دی ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس خیر کو پہچان کر اس کی طرف آگے بڑھیں اور اس کو قبول کرنے کی کوشش کریں۔ اور کوئی شخص یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی لہٰذا ہم اپنی مرضی سے چلیں گے، یا ان کی اپنی چوائس ہوگی اور انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی۔ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ بات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، کہ بے شک ہمارے ہی اختیار میں ہے دنیا اور آخرت۔ یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، جس کو چاہے بے انتہا عطا کرے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، اور یہ آزمائش ہے اصل میں اس میں بندوں کی۔ تو دنیا اور آخرت کے خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اگر کسی کو کچھ چاہیے بھی تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، بندوں سے نہ مانگے۔ ایون جو آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، وہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ اور اگر کوئی چیز نہیں بھی ملی دنیا میں، تو اس میں بھی یقیناً آپ کے لیے خیر ہی ہوگی، اس لیے نہیں مل سکی وہ چیز آپ کو، کیونکہ اگر آپ کے لیے خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عطا کرتا تھا۔ لہٰذا دنیا اور آخرت سب اللہ کے اختیار میں ہے، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ رکھا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو انسان کو خیر اور شر کی تمیز دی، اور اس کی فطرت میں یہ بات داخل کر دی، اور صرف یہی نہیں کیا بلکہ ساتھ میں انبیاء بھی بھیجے رہنمائی کے لیے، کتابیں بھی نازل کی تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے اور ہم اس سے سیدھا راستہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دنیا اور آخرت کے مالک بھی ہم ہی ہیں، جو شخص ہم سے دنیا طلب کرتا ہے اسے ہم دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور جتنی چاہتے ہیں اتنی ہی دیتے ہیں، اور جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اسے آخرت تو ضرور دیتے ہیں اور دنیا بھی اتنی ضرور دیتے ہیں جتنی اس کے مقدر میں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے، یعنی ہم کو آخرت کا طلبگار ہونا چاہیے۔ اور اس کی کتنی اچھی مثال کسی نے دی تھی، کسی کتاب میں پڑھنے کو ملی تھی، ابھی یاد نہیں آ رہی ہے کس کتاب میں پڑھا تھا۔ بہرحال اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کا ایک مین ڈور ہوتا ہے اور ایک آپ کے بیڈ روم کا ڈور ہے، یعنی ایک اندر کا دروازہ ہے اور ایک باہر کا دروازہ۔ آپ دیکھیں جب آپ کو باہر کا دروازہ عبور کرنا ہے، باہر کہیں جانا ہے، تو آپ کو جو مین گیٹ ہے وہ تو عبور کر کے ہی جانا پڑے گا نا۔ تو مین گیٹ تک پہنچنے کے لیے آپ کو بیڈ روم کے دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ جب تک آپ بیڈ روم کے دروازے سے نہیں گزریں گے آپ مین ڈور تک نہیں آ سکتے، مین گیٹ تک نہیں آ سکتے۔ تو ایسے سمجھے کہ مین گیٹ آخرت ہے اور جو بیڈ روم کا دروازہ ہے وہ دنیا ہے۔ جو لوگ آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں ان کو دنیا تو مل ہی جاتی ہے خود بخود ہی، لیکن اگر جو لوگ صرف دنیا چاہتے ہیں تو وہ آخرت سے پھر محروم کر دیے جاتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ کتنی صحیح بات ہے کہ اگر ہم آخرت کی طلب کریں گے تو دنیا جتنی ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی وہ ضرور مل کر رہے گی، اس سے زیادہ ملے گی نہ اس سے کم ملے گی۔ لیکن جو لوگ صرف دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں وہ کتنے بڑے فائدے سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو کیوں نہ ہم آخرت کو طلب کریں تو دنیا خود بخود اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں میں ڈال دے گا۔ اور احادیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان اتنی کوشش کرتا ہے اور وہ اتنا بھاگتا ہے دنیا کے پیچھے، اتنا بھاگتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کھو دیتا ہے۔ لیکن دنیا اس کو ملتی اتنی ہے جتنی اس کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے۔ اور جو شخص آخرت پر نظر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا اس کے قدموں میں لا کر ڈال دیتے ہیں، یعنی پھر دنیا ناک رگڑتی ہوئی اس کے آگے آ جاتی ہے، کیونکہ اصل میں وہ انسان خود بے پرواہ اور بے نیاز ہو جاتا ہے دنیا سے۔ جب ہم بے پرواہ اور بے نیاز ہوں گے اللہ تعالیٰ دنیا ہمارے قدموں میں ڈال دے گا، اور ہم آخرت پر نظر رکھیں تو یقین جانیے کہ آخرت بھی مل جائے گی اور دنیا بھی ملے گی الحمدللہ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایک اتنی اچھی کسی نے مثال سے بات سمجھائی تھی ایسی چھوٹی موٹی کہانی کے ذریعے سے، کہ ہم سوچتے ہیں کہ آخرت کے لیے کام ہم بڑھاپے میں کریں گے، ابھی جوانی ہے یا ابھی ہماری ینگ ایج ہے، ابھی تو بہت ساری مصروفیات ہیں، ابھی تو بچے ہیں، گھر ہے، بہت ساری چیزیں دیکھنا ہے، جب فرصت ملیں گے، ریٹائرڈ لائف جب گزاریں گے تب ہم آخرت کے لیے کچھ کوشش کریں گے، عبادات جب تب کریں گے، قرآن جب پڑھیں گے، یا ہم ہمیشہ دین کی باتوں کو، دین کی چیزوں کو، نیک کاموں کو ہم بعد میں کے لیے اٹھا کر رکھ دیتے ہیں یا ٹال دیتے ہیں۔ تو بعد میں آپ دیکھیں کیسے ہم آخرت کے لیے کام کریں گے، جب ہماری ساری یعنی جو ایسی لائف تھی جبکہ ہماری تمام چیزیں توانا تھی، جوانی کی قوتیں تھیں، سب کچھ تھا، طاقت تھی، جب یہ سب بڑھاپے کی حد پر ہم آ جائیں گے تو یہ ساری چیزیں ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں رہے گی، وہ توانائی نہیں رہے گی، وہ عزم اور وہ حوصلہ نہیں رہے گا، تو بڑھاپے میں کیا عبادت کر سکیں گے؟ تھکی ہوئی عبادتیں، تھکے ہوئے سجدے، تھکے ہوئے رکوع، گھٹنوں میں درد، بیک پین، سارے ہڈیاں جواب دے چکے ہیں، قرآن کیسے پڑھ سکیں گے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، چشمے سے بھی برابر دکھائی نہیں دیتا، اور اللہ کے راستے میں جو جدوجہد اور کام کرنا تھا تو وہ تو رہ ہی گیا، الگ ہی بات ہے، صرف عبادت بھی اگر کریں گے تو عبادت بھی ایسی تھکی تھکائی ہوں گی۔ تو کسی نے بہت اچھے مثال سے سمجھایا تھا کہ ہم نے کیوں اپنے آپ کو اس طرح سے، ایک طرح سے لاپرواہی کہہ سکتے کہ ہم نے آخرت سے اپنے آپ کو غافل کر دیا ہے، کہ ایک شخص جو جاب کرتا ہے کسی کمپنی میں یا کسی اونر کے پاس، اور وہ انجینئر تھا، یعنی ایک کہانی کے ذریعے بات بتائی گئی، مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ اس نے اپنی تمام خدمات دی، اس کے بعد وہ تھک گیا اور کہنے لگا کہ اب تو میں جاب چھوڑنا چاہتا ہوں اور اب میں تھوڑا آرام دہ لائف گزارنا چاہتا ہوں اور اب میں جاب نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس نے اپنے اونر سے ریکویسٹ کی کہ مجھے اب فارغ کر دیجئے اور میں یہ جاب چھوڑنا چاہتا ہوں تاکہ میں آرام سے زندگی گزار سکوں۔ تو اونر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو کیوں نہ تم ایک کام اور کرتے چلے جاؤ، میرا آخری کام کر دو، اس کے بعد تم چلے جانا۔ تو اس نے بہت ہی، جیسے کہتے ہیں نا کہ جان پر ادھار رکھ کر، سستی اور کاہلی سے وہ کام لے لیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اب تو جاب چھوڑنا ہے تو اب اس کے کوئی کام کی ستائش تو نہیں ہوگی، اس کو جاب باقی رکھنے کے لیے کام بہت زیادہ ایفرٹ سے تو نہیں کرنا ہے۔ تو چونکہ اس کو معلوم ہی تھا کہ میرا یہ آخری کام ہے اور اس سے میرے جاب پر کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے تو چھوڑنی ہے جاب، تو اس نے بہت ہی نہایت بے دلی سے جو آخری کام اس کے اونر نے بتایا تھا وہ کام کیا، یعنی کوئی گھر بنانے کی بات کی گئی تھی، اونر نے کہا تھا کہ تم جاتے جاتے ایک اور گھر مجھے بنا دو، کیونکہ وہ شخص انجینئر تھا سول، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کام کر دیتا ہوں۔ تو اس نے بہت ہی سستی اور کاہلی کے ساتھ، بہت ہی بے دلی کے ساتھ وہ گھر بنایا، جیسے ہمیشہ وہ بناتا تھا، خوبصورتی اور ہر طرح سے بہترین یا بیسٹ سے بیسٹ وہ دینے کی کوشش کرتا تھا اپنے جاب کے لیے. اس نے بہت سستی اور کاہلی سے کام کیا کہ اب میں تو ریٹائرڈ ہو ہی رہا ہوں تو لہٰذا کیوں میں اتنا اس میں ایفرٹ لگاؤں. کہا جاتا ہے جب وہ گھر بن کر سب تیار ہو چکا اور وہ گئے اپنے اونر کے پاس کہ یہ لیجیے آپ کا میں نے آخری کام بھی کر دیا ہے, تو اونر نے کہا واپس وہ چابی اونر نے اسی انجینئر کے پاس دے دی, اسی امپلائی کے پاس دے دی کہ یہ میں تمہیں دینا چاہتا تھا تحفہ آخری, تم جا رہے ہو تو یہ گھر میں نے تمہارے ہی لیے بنوایا تھا. آپ سوچئے کہ اس کا کیا حال ہوگا اس امپلائی کا. یہ ایکچولی سچی کہانیاں ہیں جو کہ مثال کے طور پر ایک کتاب میں جمع کی گئی ہیں, دارالسلام کی پبلشڈ بک ہے, اصل میں انگلش کی بک تھی یہ, تو اسی میں یہ تھی کہانی. کہ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے, کیا سبق ملتا ہے کہ اگر اس انجینئر کو معلوم ہوتا پہلے سے کہ گھر میرے ہی لیے بن رہا ہے تو آپ سوچیں کہ وہ کتنا خوبصورت اس کو بناتا, کتنا کچھ پیسہ خرچ کرتا, کیونکہ اس کا اپنا پیسہ لگ بھی نہیں رہا تھا, اس کو تو بطور گفٹ ملنے والا تھا. لیکن چونکہ اس کو معلوم نہیں تھا تو اب اس نے کیا کیا کہ اس کی چونکہ جاب ختم ہو رہی تھی اور اب سب وہ تھک چکا تھا, تو اس نے اپنی پوری ایکچولی کہنا چاہیے کہ وہ سارا جو اتنا جو اسٹریس تھا جاب کا یا جو بھی کچھ تھا اس نے اس پر اتارا اور اس نے بے دلی سے گھر بنایا. تو ایسے ہی ہوتا ہے ہمارا بھی معاملہ کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ آخر میں جب جاتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں, جب جیسے جیسے عمر گزرتی جاتی ہے تو ہمارے اندر ہمارے اعضاء قوی نہیں رہتے, ہمارے اعضاء مضبوط نہیں رہتے, ان کے اندر اس کے اندر وہ امنگیں وہ جذبات نہیں رہتے ہیں. تو کیوں ہم اپنی عبادات کو اپنی نیکیوں کو آخر عمر کے لیے اٹھا کر رکھتے ہیں؟ آپ خود بتائیے کیا ملے گا بدلے میں ہمیں, تھکی ہوئی عبادتوں کا کیا اجر ملے گا, تھکے ہوئے کاموں کا کیا اجر ملے گا, جیسے اس کو گھر ملا اس طرح سے بے دلی سے بنایا ہوا گھر. تو ہم اپنے آخرت کے لیے جو گھر بنا رہے ہیں تعمیر کر رہے ہیں, کیوں نہ اس کو خوبصورت بنائیں, کیوں نہ اس کو اپنے نیک اعمال سے مزین کریں, اس کو ڈیکوریٹ کریں, خوبصورت سے خوبصورت, مزید سے مزید بہتر بناتے جائیں. جتنے ہم اعمال دنیا میں انجام دیں گے اخلاص کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, جد و جہد ہماری جتنی تیز ہوگی, جتنا ہماری کوشش زیادہ ہوگی, اتنا ہی ہمارا آخرت کا گھر خوبصورت بنتا چلا جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کے مالک ہیں, تو جو دنیا مانگتے ہیں ہم ان کو دنیا دے دیتے ہیں اور جتنی ہے لکھی ہوئی اتنی ہی دیتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں دیتے ہیں. لیکن جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں ان کو دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت تو ملے گی ہی ملے گی ان کو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کامیابی دے انشاءاللہ. اس کے بعد جو بات بتائی گئی ہے کہ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى, لہٰذا میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے. لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى, اس میں وہی شخص گرے گا جو بڑا بدبخت ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. اب یہاں ایک ایسے شخص کی تصویر کھینچی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین نہیں رکھتا یا ایمان لاتا بھی ہے تو بس اوپری اوپری سا ایمان لاتا ہے, اسے شک ہوتا ہے آخرت میں, اچھا پتہ نہیں ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی آخرت, کیوں اتنا دنیا میں اپنے آپ کو کھپاؤ, کیوں اتنی مشکل زندگی گزارو, آرام سے حلال حرام کی تمیز کرنے کی کیا ضرورت ہے, کیوں اپنے آرام دہ لائف کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت ہے, آرام دہ لائف گزارو, چین سے کھاؤ پیو عیش کرو مزے کرو اور ختم, دو دن کی زندگی ہے اور اس کو عیش کرتے ہوئے گزار دو. تو اصل میں ایسا شخص جو دنیا طلب کرتا ہے, ایسا شخص جو صرف دنیا کے لیے جیتا ہے, اس کے پیش نظر آخرت نہیں ہوتی, وہ اللہ کی آیت پر ایمان بھی نہیں لاتا یا ایمان رکھتا بھی نہیں. تو ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے. اور یہ جو یہاں پر لفظ آیا ہے کہ بھڑکتی ہوئی آگ سے, تلزا کا جو لفظ آیا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ آگ جب بھڑک رہی ہوتی ہے تو اس میں زیادہ تیزی ہوتی ہے, کیونکہ جو بجھی ہوئی آگ ہوتی ہے وہ تو بیٹھ جاتی ہے نا, اس میں اتنی تیزی نہیں ہوتی, لیکن جب آگ بھڑکتی ہے تو اس میں تیزی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم جو ہے بہت خطرناک جگہ ہے, جسے جہنم خود کئی دفعہ پناہ مانگتی ہے. اور ہم کو اس کے بارے میں کئی احادیث ملتی ہیں کہ جہنم میں ایک پتھر ڈالا گیا تو وہ 70 سال بعد نیچے گرا, اس کی آواز آئی. آپ سوچیں کہ کتنی گہرائی ہوگی جہنم کے گڑھے کی. اسی لیے بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ویل کہا گیا ہے, تباہی ہے, یہ ایک طرح سے ایک کنواں سا ہے جہنم جس کو ڈھانک دیا جائے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. کہ جب ہم سورتیں پڑھتے ہیں آخر کی, اس میں پتہ چلتا ہے کہ یعنی ایک ستونوں کی جیسی جگہ ہوگی جہاں آگ بھڑکی ہوگی اور اس کو اوپر سے بند کر دیا جائے گا. تو ہمیشہ وہ یاد آتا ہے کہ پریشر کوکر جیسے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. ایون اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی نیک ہدایت دیتا ہے کہ وہ بھی آگ سے بچ جائیں, یعنی دل میں یہی خواہش ہوتی ہے اور تڑپ ہوتی ہے کہ ان تک بھی اسلام کا پیغام پہنچ جائے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایسی وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی, اور اس میں نہیں ڈالا جائے گا لیکن وہ جو انتہائی بدبخت ہوگا. تو ایسا شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کر, اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے نشانیوں کو, اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتا, تو پھر ایسے شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت ہی بدبخت ہوگا. آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود ابو جہل ابو لہب, حالانکہ ہم دیکھتے ہیں میجورٹی نے اسلام قبول کر لی تھی, لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی تھے شقی القلب کہہ سکتے ہیں ہم جن کو, کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے, اپنی آنکھوں سے نشانیاں دیکھیں اور صرف دنیا کی ترقی پر ہی خوش ہوتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی سرداریاں ہم کو ملی ہوئی ہیں تو ہم بہت خوش قسمت ہیں, دنیا میں بیٹوں سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرائیٹیریا کامیابی کا یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کے پاس کتنے بیٹے ہیں, کتنا مال و دولت, کتنی مال و دولت ہے آپ کے پاس, نہیں, بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتنی فرما بردار ہیں یہ دیکھا جائے گا. تو بہرحال ایسا شخص جو کہ صرف دنیا طلب کرتا تھا, اس کے لیے پھر کیا ہوگا, بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی اور وہ انتہائی بدبخت ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم بہت ہی خطرناک جگہ ہے, اور اسی لیے جبریل امین سے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا جہنم کو دیکھا ہو, جب جہنم کو دیکھا جبریل امین نے تو اس سے پناہ مانگنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ کوئی بھی یہاں جانا نہیں چاہے گا, یہ تو اتنی خطرناک جگہ ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا راستہ دیکھ لو کہ کن راستوں پر چل کر لوگ جہنم میں جا سکتے ہیں, تو جبریل امین نے اس راستے کو دیکھ کر کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ ہر کوئی اسی راستے پر چلے گا, کیونکہ وہ خواہشات سے بھرا ہوا راستہ تھا, جو نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ راستہ تھا, آسانیوں والا, آسائشوں والا راستہ تھا جس میں کوئی محنت اور مشقت نہیں تھی. اور آج انسان یہی تو چاہتے ہیں نا, آج ہم بھی اتنے آرام کے عادی ہو گئے ہیں, ہم انہیں لوگ کیوں فجر چھوڑ دیتے ہیں, لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے, لوگ کیوں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے, کیوں؟ کیونکہ ان کو آسانی سے جو چیز ہاتھ آتی ہے وہ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو انتہائی بدبخت ہوتے ہیں وہ لوگ, یا انتہائی نادان ہوتے ہیں وہ لوگ جو صرف چھوٹی سی دنیا کے فائدے کے لیے, تھوڑی سی دنیا کے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں. تو یہ جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہوگی. اگر انسان جہنم کی آگ کے بارے میں سوچ لے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر تمہیں جہنم کے بارے میں پتہ چل جائے, قبر کے عذاب کے بارے میں پتہ چل جائے, تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ. اور کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی, یہ بھی آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم دیکھ لو گے کہ کیسے عذاب دیا جاتا ہے قبر میں مردوں کو, تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو. سوچیے ذرا کہ کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو بہرحال کبھی بھی صرف دنیا نہ مانگے اللہ تعالیٰ سے, بلکہ آخرت بھی طلب کریں, کہ جو دعا ہمیں سکھائی گئی کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. اور احادیث ضرور اس کے بارے میں پڑھیں. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, جب بھی ہمیں جہنم کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کیسا ان کا کھانا پینا ہوگا, کس طرح سے ان کو کچ لہو کا, یعنی پانی جو پینے کے, جب ان کو پیاس لگے گی تو وہ ایک تیل کی تلچھٹ ہوگی, یا پھر جیسے وہ زخموں کا جو دھواں ہوتا ہے, جو زخموں سے جو رستہ ہے خون, خراب اور گندا خون, وہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو یہ جنت اور دوزخ, یہ دو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اصل میں, اور یہ عالم الغیب سے تعلق رکھتی ہیں دونوں چیزیں, اور اسی پر ہمیں ایمان لانا ہے کہ یہی تو چیزیں ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی اپنی آنکھوں سے. بہت سارے لوگ اس کا لاجک کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں, بہت سارے مسلمان بھی جنت اور دوزخ کو نہیں سمجھ پاتے اور اس کا انکار کر دیتے ہیں, بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب امیجنری چیزیں ہیں, نعوذ باللہ. کچھ لوگوں نے دلائل سے ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ ایکچولی جنت اور جہنم نعوذ باللہ کچھ نہیں ہے, بلکہ انسان کو فیل کروا دیا جائے گا کہ تم اچھی جگہ ہو بس, اور یہ بس صرف اس کی فیلنگ ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. تو نعوذ باللہ, یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ساری آیات کا انکار کرنا ہوا اس طرح سے کہنا. تو یہ ساری چیزیں عالم الغیب سے تعلق رکھتی ہیں, ہم کو اس پر ایز اٹ از ایمان لانا ضروری ہے. تو کافر تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اور کچھ لوگوں نے, ایک فرقہ نکلا تھا اصل میں جن لوگوں نے بہت ساری چیزوں کا انکار کیا تھا, مرجیہ فرقہ تھا, انہوں نے یہ والی آیت سے دلیل نکالی تھی کہ جہنم میں صرف کافر ہی داخل کیے جائیں گے, گناہگار مومن جہنم میں کبھی نہیں داخل کیے جائیں گے. ان کا نظریہ یہ تھا کہ چاہے آپ کتنے بھی گناہ کر لو, کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کا کلمہ آپ کو کچھ نقصان نہیں دے گا. تو آپ دیکھیں, یہ تو عجیب لاجک ہوئی نا, عجیب بات پیش کرنا ہو. یہ تو پھر ایسا ہوگا کہ اچھا, جیسے رند کے رند رہے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ گئی والا معاملہ ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. ایک اگر مومن بھی, ایک مسلمان بھی ہے, کلمہ گو بھی ہے, لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کیے ہیں اور توبہ نہیں کی, واپس نہیں پلٹ کر آیا, تو اس کو سزا تو ضرور دی جائے گی. یہی تو اللہ تعالیٰ کی جو عدل اور انصاف والی صفت ہے, وہ اسی لیے تو رکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کل قیامت کے دن کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا اور نہ کسی پر ذرہ برابر کسی کے حق میں کمی بیشی کی جائے گی. جو ہم کو قرآن میں صفت بتائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ عدل والا ہے, وہ انصاف والا ہے, وہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اس لیے جو دنیا میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, کسی کا حق مارا, کسی کی زمین غصب کر لی, کسی کے ساتھ زیادتی کی, کسی پر ظلم کیا, تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینے پر قادر نہیں ہے؟ ضرور سزا دے گا اللہ تعالیٰ. کیوں؟ کیونکہ اس نے کسی کا حق مارا تھا بلا وجہ, تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو سزا دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی انصاف اور عدل کا تقاضا ہے کہ وہ سزا دے اس کو. تو بہرحال یہ کہنا کہ کلمے کی وجہ سے انسان سیدھا جنت میں چلا جائے گا, یہ بات قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے, کلمہ انسان کو فائدہ دے گا, لیکن کلمے کے بعد عمل صالح ضروری ہے, نیک اعمال ضروری ہے. آج بہت سارے مسلمانوں کے کانسیپٹ بھی یہی ہیں, حالانکہ ان کا وہ یعنی وہ اس فرقے سے تعلق نہیں رکھتے, وہ مرجیہ فرقے سے نارمل مسلمان ہیں, لیکن ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اچھا بس چونکہ ہم مسلمان ہیں, امت محمدیہ ہیں, ہم نے کلمہ پڑھ لیا, ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, لہٰذا جنت تو ہمارے لیے بالکل بک ہے, پکی ہے جنت ہمارے لیے. ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ نیک اعمال نہ انجام دیں. اللہ تعالیٰ کی رضامندی, اس کی جنت اسی وقت مل سکتی ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کریں. تو بہرحال اس پر ایمان لانا ضروری ہے, اور کلمہ پڑھا ہوا ہو کسی نے اور گناہ بھی کیا ہو تو اس صورت میں اس کو جتنا اس نے گناہ کیا تھا اتنی اس کو سزا دی جائے گی, لیکن آخر کار اسے جنت سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور کئی احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں. اگر آپ ایون امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک عنوان ہی قائم کیا ہے کہ ایسا شخص لایا جائے گا جو کہ بالکل جہنم میں جل کر کوئلے کی طرح ہو چکا ہوگا, لیکن اس کو آخر کر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم سے نکال لیں گے, اور اس کے اوپر پھر آب حیات ڈالا جائے گا, تو وہ اس طرح سے گرو ہو جائے گا جیسے کہ پودا گرو ہوتا ہے, اور پھر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی جو اپنے فضل سے اپنے بندوں کو جہنم سے نجات دے گا. تو انتہائی بدبخت ہے وہ شخص جو اللہ کی آیت سن کر بھی ایمان نہ لائے اور اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی کرے. اب اس کے بعد اس شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو اس سے اپوزٹ صفات رکھتا ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور محبوب ہیں. اور اس میں سب سے پہلے تقویٰ کی بات آئی ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى, اور انقریب اسے دور رکھا جائے گا جس نے جو پاکیزہ ہوا, یہ پاکیزہ ہونے کے خاطر جس نے اپنا مال دیا, تو جو بڑا پرہیزگار ہوگا اس سے دور رکھا جائے گا, اور جو پاکیزہ بھی ہوگا یا پاکیزہ ہونے کے لیے وہ اپنا مال دیتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ آپ حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کوئی اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان نہ کریں. تو ایکچولی تقویٰ ہے کیا؟ بہت سے لوگ اس کی ڈفرینٹ ڈیفینیشن دیتے ہیں, یا تقویٰ کے معنی وہ دیتے ہیں کہ تقویٰ کے معنی کہتے ہیں کہ ڈرنا. تو اصل میں ڈرنا نہیں ہے, بلکہ ایکچوئل اس کے معنی ہے بچنا, کیونکہ اس کا واو قاف یا اس کا روٹ ہے, اور قاف زیر قی ہی اصل میں ایکچولی مفسرین لکھتے ہیں کہ واو اور یا بھی حروف علت میں سے آتے ہیں, صرف قاف زیر قی یعنی بچنا. اور سبحان اللہ, عربی زبان میں اتنی وسعت اور فصاحت اور بلاغت ہے کہ یہاں پر صرف لیٹرز کی بھی معنی ہوتے ہیں, قاف زیر قی کے معنی ہوتے ہیں بچنا. تو بہرحال یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ وہ شخص جو کہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اس آگ سے دور رکھا جائے گا, وہ اس آگ سے بچا لیا جائے گا. جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے, جو اللہ تعالی کی آیات پر یقین رکھتا ہے, تو اس شخص کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو کہ بہت ہی خطرناک آگ ہوگی. اور آپ دیکھیں, میں اور آپ ہم سب اس آگ سے بچنا چاہتے نہیں بچنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں, ہم کو ذرا سا گرمی کا احساس ہوتا ہے تو ہم فوراً اے سی آن کر لیتے ہیں. ہم کو جب چولہے کے پاس ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہم کو لگتا ہے کہ تیز آنچ آ رہی ہے یا اس کی بھاپ ہمیں لگتی ہے, تو ہم وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. جب ہم کوکر کھولتے ہیں تو ہم فوراً اس کے اندر ہاتھ نہیں ڈالتے. جب ہم اوون سے ڈش نکالتے ہیں تو ڈش بہت گرم ہو جاتی ہے, تو ہم آپ دیکھیں گلوز پہنتے ہیں کہ وہ ڈش کو پکڑ سکے. ہم بغیر کبھی گلوز کے ہم ڈش نہیں نکالتے اوون سے, کیک بنایا ہو یا جو بھی آپ نے ڈش اوون میں رکھی ہو. کیوں؟ کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ آگ ہمیں جلا دے گی, ہماری اسکن اس سے جل جائے گی اور اس میں تکلیف ہوگی, کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف جو ہوتی ہے وہ برن ہونے سے ہوتی ہے, جلنے سے ہوتی ہے تکلیف. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اس سے محفوظ رکھے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس آگ سے بچنا ہی چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا ہوگا, تو ضرور تمہیں آگ سے دور رکھا جائے گا. سبحان اللہ, ہمیں بتا دیا گیا ہے, میں اور آپ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس آگ سے دور رہیں. اس کے لیے سب سے پہلے کام ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا. اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ان تمام کاموں سے بچنا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ ہر کام کے وقت یہ احساس اور یہ شعور رہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا میرا رب مجھ سے کام کرنے کی وجہ سے۔ میں جو کام کر رہی ہوں وہ کام مجھے کتنا فائدہ دے سکتا ہے، میرے رب کی مرضی کا وہ کام ہے یا نہیں ہے، میرا رب اس سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو تقوی والوں کے لیے دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت میں بھی بہت ان کا بہترین انجام ہے، بلکہ نیک انجام ان کا منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک جنت متقین کے لیے تیار کر دی گئی ہے، یا بے شک جنت کی نعمت متقین ہی کے لیے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو تو اس کے لیے ہم کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ اور تقوی کیا ہے؟ جو آپ کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہو سکتا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے مسجد چلے گئے تو آپ وہاں تقوی اختیار کر لیں، جب آپ جائے نماز پر کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے تو آپ تقوی اختیار کریں، نہیں۔ بلکہ 24/7 کا معاملہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن اور سال کے پورے 365 دن آپ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں اس بات کو محسوس کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام پر نظر رکھے ہوئے ہیں، آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں، ہر کام آپ کا اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہا ہے، ایون آپ کے دل کے اندر کے خیالات بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور یہی بات، یعنی یہ یعنی کہتے ہیں نا کہ گاڈ کانشیس ہونا تقویٰ کیا ہے، کہ آپ کو ہر لمحے ہر وقت یہ خیال رہے کہ میں اپنے رب کی نظروں میں ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ العلیم ہے، وہ الخبیر ہے، وہ السمیع ہے، وہ البصیر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر عمل کو ریکارڈ کر رہا ہے، مجھے آخر کار ایک دن اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جانا ہے، اور وہاں پر میری ہر حرکت، ہر چیز کا، جو بھی کچھ میں نے جس نے ایسے کیا تھا، سب کچھ کھل جائے گا، سب ظاہر ہو جائے گی میرے اعمال۔ تو یہ چیز ہی دراصل تقوی انسان کو آگ سے دور رکھتا ہے، یہ تقوی کی زندگی ہی انسان کو آگ سے بچاتی ہے۔ تو تقوی کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، تو تقوی مومن کو بہت فائدہ دیتا ہے۔ اور اس کے معنی ہی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا اور محتاط ہو کر زندگی گزارنا، ہر لمحہ اس بات کا احساس ہو کہ کہیں اس کام سے میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگا، اور یہی تقوی ہے۔ اور یہ تقوی صرف آپ کو عبادت خانوں میں نہیں ملے گا، بلکہ ایسا تقوی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے جو آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر، ہر معاملے میں، ہر لمحے اختیار کرنا ہوگا، زندگی کے ہر شعبے میں مطلوب ہے یہ تقوی۔ اور تقوی کا حصول اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، کیونکہ اگلی ہی آیت جو بتائی گئی ہے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ وہ شخص کیا کرتا ہے جو پاکیزہ ہونے کے لیے، جو اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے، جو اپنے تزکیے کے لیے اپنا پسندیدہ مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ اس کو پاکیزگی حاصل ہو، اس کے نفس کا تزکیہ ہو۔ اب یہ نفس کا تزکیہ ہم پیچھے سے بھی پڑھتے آ رہے ہیں، اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے ہمارے لیے، ہم بندوں ہی کے لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے جنت، تو جنت جو بنائی ہے تو جنت کا حصول اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم سوچے کہ اچھا ہم تو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے، 5 وقت کی نماز پڑھ لی اور رمضان کے روزے رکھ لیے، اور اگر ہو سکے تو حج کر لیے، تو بس جنت ہمارے لیے پکی ہے۔ نہیں، چند مخصوص اعمال انجام دینے سے جنت نہیں مل سکتی، بلکہ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر، ہر شعبے میں، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی مرضی کا خیال رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنا ہے۔ چاہے آپ بازار میں ہوں، آپ ایک بزنس مین ہوں، چاہے آپ ایک جاب کرنے والے ورکر ہوں، چاہے آپ ایک ہاؤس وائف ہوں، چاہے جہاں پر بھی آپ ایک بطور ماں کی حیثیت سے ہوں، بطور والد کی حیثیت سے، یا اولاد ہو، یا بھائی ہو، بہن ہو، چاہے والدین کے درجے پر ہوں، چاہے اولاد کے درجے پر ہوں، جو بھی آپ کا اللہ تعالیٰ نے رشتہ رکھا ہے کسی سے بھی، آپ کو ہر لمحے دوسروں کے حقوق ادا کرنا ہے، اور اپنے ذمے جو فرائض ہیں اس کو پورا احسن طریقے سے ادا کرنا ہے، تبھی جنت کا حصول آسان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جو حدیث قدسی ہم کو ملتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جبریل امین سے کہ اے جبریل میری جنت کو دیکھاؤ، جب جبریل امین نے جنت کو دیکھا تو کہا کہ یا اللہ، سبحان اللہ، وہاں تو ہر کوئی جانا چاہے گا، ایسی جگہ جیسے بھی جنت تو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، تو یعنی کتنی خوبصورت ہوگی وہ جنت، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی مثال بھی نہیں ہے اس کو بتانے کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ بتاتے تو بس وہ جنت کی نہروں کا ذکر ہم کو ملتا ہے، گھنے باغات ہیں جو کہ انسان کو پسند آتے ہیں، تو اسی کا ذکر کیا گیا کہ بطور مثال کے پیش کیا گیا، لیکن یہ سب اس کے سامنے ہیچ ہوں گے، وہ اس سے کئی زیادہ خوبصورت اور بڑھ کر ہوگی۔ تو تو جب اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے فرمایا کہ تم جنت کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر کوئی یہیں جانا چاہے گا, اتنا راحت اور اتنی راحت اور آرام ہے وہاں پر. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا راستہ بھی دیکھ لو کہ کس راستے پر چل کر وہ جنت ملتی ہے. جب جبریل امین اس راستے کو دیکھ کر آئے تو کہنے لگے کہ یا اللہ, وہاں تو صرف عزم اور حوصلہ والے, عزم اور صبر والے ہی لوگ جا سکیں گے. یعنی کس قدر پرخطر اور پرپیچ راستہ ہوگا, کس قدر وہ دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنے والا راستہ ہوگا, کس قدر اس میں اونچائی ہوگی, کس قدر جد و جہد ہوگی, کس قدر کوشش اور صحیح کرنی ہوگی, تب کہیں جا کر وہ جنت کا راستہ ملے گا. تو جنت اتنی آسانی سے نہیں مل جاتی. اسی لیے کہا گیا کہ حفت النار بالشہوات, جہنم نفس کی پسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے. یعنی یہ جو جہنم کا راستہ ہے وہ نفس کی آسانیاں والا راستہ ہے, جو نفس جس طرف چاہتا ہے لے کر چلو اس کو. اور حفت الجنہ بالمکارہ, اور جنت دل کی جو چیزیں ناپسند آتی ہیں, دل کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے جنت. یعنی آپ جب تک کہ اپنے نفس کو ماریں گے نہیں, اس کا تزکیہ نہیں کریں گے, آپ اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں بنائیں گے, اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش نہیں کریں گے, اور اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان نہیں کریں گے, تب تک کہ آپ کو جنت نہیں مل سکتی. تو پہلی بات یہاں پر تقوی کے بعد مال کی بات آئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کم ہی کیوں نہ ہو انسان کے پاس, چاہے وہ قلیل مقدار میں کیوں نہ مال ہو, وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے تاکہ وہ آگ سے بچ جائے. کیونکہ آگ سے دور رہنا یہ ہماری یعنی پرائیورٹیز آپ کہہ سکتے ہیں جس کو, کہ اصل کامیابی یہی ہے نا. وہ آیت بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس میں کامیابی کا ہمیں ایک بہترین نسخہ دے دیا گیا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, کہ پس جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی دراصل کامیاب ہے. فقد فاز, وہی کامیاب ہوا. تو میرا اور آپ کا, ہم سب کا دیکھا جائے تو وہی مقصد ہے زندگی کا, کہ ہم سب آگ سے بچنا چاہتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ آخرت میں ہمیں آسانی ہو. تو ایک تو مال چاہے کم ہی مقدار میں کیوں نہ ہو, ضرور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے, اور دوسرا اپنے نفس کے تزکیے کے لیے حریص ہوا جائے. یعنی آج کی آیتوں سے جو مین بات سیکھنے کو ملی کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے, چاہے مال ہو, اولاد ہو, صلاحیتیں ہو, ٹیلنٹ ہو, وقت ہو, ہم کو اس کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو متقین ہوتے ہیں, جو تقوی والے ہوتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ان کے لیے پھر دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی. وہ اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دینا چاہتے ہیں. ابو بکر صدیق کتنا لے کر آئے تھے جنگ تبوک میں, آپ کو معلوم ہوگا, جو لوگ ابھی سیرت میں بھی ساتھ میں ماشاء اللہ, کہ پورا کا پورا مال لے کر آ گئے. کوئی معمولی بات ہے یہ؟ ہمارے لیے بولنا بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے. ابھی ہم مجھے اور آپ کو کوئی آرڈر دے دے کہ اچھا ٹھیک ہے ابھی اللہ کے راستے میں نکالو, ہم کیا کریں گے؟ کوئی چیز نکالیں گے کہ ارے یہ تو بہت اچھا ڈریس ہے, ایک ہی دفعہ پہنا تھا, نہیں یہ نہیں دیتی ہوں, ابھی یہ رکھ دیتی ہوں, کوئی دوسرا دے دیتی ہوں. جو بہت ہی گھسا ہوا ہوگا, جو بہت یوزڈ ہوگا, ہم وہ نکالیں گے. کوئی بھی چیز نکالنے کی جب بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے, ہم کہاں رہیں گے, ہم دے سکتے ہیں ایسا پورا مال؟ نہیں دے سکتے, اتنا بڑا دل نہیں ہمارا. اللہ تعالیٰ پیدا کرے ہمارے اندر بھی وہ چیزیں اور وہ خوبیاں کہ ہم بھی اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں دینے والے بنے. تو ابو بکر صدیق لے کر آئے تھے پورا مال جنگ تبوک میں, اور کچھ صحابہ نے تو 10,000 لشکر کے خرچ کی ذمہ داری اٹھا لی تھی. کچھ لوگوں نے کہا کہ پورے لشکر کے کھانے کی ذمہ داری میری طرف. یعنی سبحان اللہ, کتنا کچھ وہ لے کر آئے تھے. ان کے پاس مال ہوتا تھا لیکن اپنے ذاتی خرچ کے لیے نہیں ہوتا تھا, بلکہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے ہوتا تھا. اور انہوں نے کبھی تنگ دلی سے کام نہیں لیا صحابہ نے, ماشاء اللہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مہم کے لیے نکلتے یا کسی چیز کی بات کرتے, صحابہ اکرام آگے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے کی کوشش کرتے تھے. وہ ہر معاملے میں سابقون الاولون رہنا چاہتے تھے, کہ ایک سے بڑھ کر ایک آگے آتا تھا کہ ہم کریں گے, میں کروں گا. اور یہی جذبہ آج ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. تو متقین چونکہ اپنی ساری زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزاری تھی, لہٰذا آخرت میں ان لوگوں کو جہنم سے بچا لیا جائے گا. تو اس کے لیے چاہیے کہ اگر ہم بچنا چاہتے ہیں آخرت میں جہنم سے, تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا ہوگا, اپنا وقت لگانا ہوگا, اور اس کے لیے اخلاص شرط ہے. نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سب کام کس لیے کرتا ہے؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَلَى. وہ جو مال خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں, وہ کسی پر کوئی احسان جتانے کے لیے نہیں کر رہا ہے, یا اس کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا کہ اس کا بدلہ چکانے کے لیے احسان کرے. جیسے مثال کے طور پر اگر مجھے آپ نے کھانا بھیجا بنا کر کچھ بیماری میں, اب آپ بیمار ہوتی ہیں تو میں آپ کو کھانا بنا کر بھیجوں, تو یہ تو کیا ہو جائے گا کہ آپ کے احسان کا بدلہ میں نے احسان کے طور پر ادا کیا. ٹھیک ہے نا, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ کیا احسان کا بدلہ بھی احسان کے سوا ہو سکتا ہے بھلا؟ تو یہ تو ہوا کہ یعنی آپ نے اچھا کیا تھا میرے ساتھ تو میں بھی بدلے میں آپ کے ساتھ اچھا کروں, میں نے اچھا کیا تھا تو آپ بھی میرے ساتھ اچھا کریں. لیکن یہاں یہ جو شخص مال خرچ کر رہا ہے اپنا, تو یہ کسی کا احسان اتارنے کے لیے, احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں کر رہا ہے, بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہا ہے. وجہ ربہ الاعلی, اور وجہ عربی زبان میں چہرے کو کہتے ہیں, اور بعض مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ان کو ملے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی بات ہے اصل میں, اور یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے اور قرآن کی آیتوں سے بھی ثابت ہے کہ اس دن کل قیامت کے دن ان کو زیادہ بھی ملے گا. وہ زیادہ کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے, کہ جتنا تم نے نیک عمل کیے تھے اس کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا ہی دے گا, لیکن اس سے زیادہ بھی عطا کرے گا. اور وہ زیادہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار. سبحان اللہ. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ شخص اپنا مال کیوں خرچ کرتا ہے, یا پاکیزگی کیوں اختیار کرتا ہے, اپنے نفس کا تزکیہ کیوں کرتا ہے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رضامندی اس کو حاصل ہو, اللہ کا چہرہ اس کو ملے. اور جس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو گئی, آپ بتائیے کہ اس کے لیے کوئی چیز نقصان دے سکتی ہے بھلا؟ اس کے لیے تو فائدے ہی فائدے ہیں, آخرت سمجھے کامیابی اس کے لیے پکی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں اپنا آپ لگاتے ہیں اور ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے, شہرت اور ریاکاری نہیں ہوتی, اور وہ بخل اور ریاکاری سے پاک ہوتے ہیں, ایسے ہی لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے. تو یہاں پر ایک ایسے شخص کی تصویر کھینچی گئی ہے ان آیت میں, جہاں نام تو نہیں لیا گیا لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی شخص اس کے پیچھے ہوگا ان آیات کے پیچھے, یعنی کسی کی مخصوص پرسن کی بات کی گئی ہے. لیکن جو بھی پرسن اپنے آپ کو ان آیات کی روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کرے گا, اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا, اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا, اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھے گا, کوئی شہرت اور کوئی ریاکاری اس کی پیش نظر نہیں ہوگی, تو پھر ایسا شخص سبحان اللہ وہ بھی اسی اجر کا مستحق ہو سکتا ہے, چاہے وہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یہ کام کرے. لیکن اس وقت یہ کام, کہا جاتا ہے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیات کا جو شان نزول ہے, یہ جو اس کا پس منظر ہے, جو بیک گراؤنڈ ہے, وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. اور سبحان اللہ واقعی میں ہمیں یہی لگتا ہے کہ جب بھی ہم, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا تھا اپنی وفات سے چند دن پہلے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے, یعنی کسی کا احسان باقی نہیں ہے. آپ جب بیماری میں تھے اور وفات سے کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ آپ ایک کپڑے سے اپنا سر باندھے ہوئے باہر نکلے, پھر ممبر پر بیٹھے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی, پھر فرمایا لوگوں میں سے کسی کا بھی مجھ پر جان اور مال کے لحاظ سے احسان ابوبکر بن ابی قحافہ سے زیادہ نہیں ہے, اور اگر میں کسی کو جانی دوست بنانے والا ہوتا تو ابوبکر کو بناتا, مگر اسلام کی دوستی ہی بہت اچھی ہے. دیکھو ابوبکر کی کھڑکی کے سوا مسجد میں جتنی کھڑکیاں کھلتی ہیں سب بند کر دی جائیں. اسے ہی بخاری کی حدیث ہے. سبحان اللہ, آپ سوچے کتنا بڑا درجہ ابوبکر کا, کہ کہا کہ مجھ پر کسی کا احسان نہیں سوائے ابوبکر کے, اور سارے دروازے ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں مسجد نبوی کی, صرف ابوبکر صدیق کی کھڑکی کھلی رکھی جائے. کتنا بڑا, آپ دیکھیں اتنی بڑی خوش قسمتی, کتنا بڑا آنر ہے یہ. سبحان اللہ, رسول اللہ کی زبان سے, زبان مبارک سے ابوبکر صدیق کے لیے ایک کلمات, اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابوبکر کی پوری زندگی, یعنی آپ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ اتنا کثرت سے انہوں نے غلاموں کو آزاد کروایا تھا, کمزور غلاموں کو جن کو چھڑانے والا کوئی نہیں تھا, جن کی کوئی ویلیو نہیں تھی. کچھ غلام ایسے ہوتے تھے نا جو ہٹے کٹے ہوتے تھے, جو زیادہ صحت مند ہوتے تھے, جو زیادہ کام کر کے زیادہ اجرت حاصل کرتے تھے, پیسہ کماتے تھے, لیکن کچھ غلام تو بالکل ہی کمزور تھے, کوئی طاقت نہیں تھی ان میں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے غلاموں کو چھڑاتے تھے, جیسے ہی کوئی غلام اسلام قبول کرتا تو مشرکین مکہ کا ظلم و ستم ان کے اوپر شروع ہو جاتا. جب رسول اللہ ان کو بتا دیتے یا اشارہ کر دیتے, ابوبکر صدیق فوراً اس غلام کے لیے منہ مانگی قیمت دے کر اس غلام کو آزاد کر دیتے تھے, اور یہ اللہ کی خاطر کرتے تھے. اور جیسے کہ جب ابھی ہم نے صحیح بخاری میں ہمارا چیپٹر چل رہا تھا, بلال بن ربہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا تھا, تو اس میں وہی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ بلال رضی اللہ عنہ پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے, تو وہ گئے اور ان کو منہ مانگی قیمت پر چھڑا دیا. بلکہ امیہ بن خلف مذاق اڑانے لگا آپ کا, کہ کیسے بیوقوف شخص ہیں نعوذ باللہ ابو بکر, کہ اتنے کھوٹے غلام کے اتنا بڑا پیسہ دے رہے ہیں. تو وہ کیا جانتا تھا بھلا کہ یہ غلام کس پائے کے ہیں, کہ جن کے قدموں کی چاپ رسول اکرم نے جنت میں سنی تھی ماشاء اللہ بلال رضی اللہ عنہ کی. تو وہ رسول اکرم کے پاس لے کر آئے بلال رضی اللہ عنہ کو, اور کہا کہ میں نے اللہ کی خاطر ان کو چھڑا دیا ہے, یعنی چونکہ انہوں نے آزاد کروایا تھا, تو وہ بلال رضی اللہ عنہ خود ابو بکر کے بھی غلام ہو سکتے تھے. لیکن انہوں نے رسول اللہ کے پاس لا کر ان کو دے دیا اور کہا کہ اللہ کی خاطر کیا ہے. اور انہوں نے ایز اے والنٹیئرلی بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا. سبحان اللہ. تو جتنے بھی غلام انہوں نے چھڑائے وہ اللہ کی خاطر چھڑائے. تو یہاں پر تقریباً تمام مفسرین ہی کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیات دراصل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ سے یہ پتہ چلتا ہے. تو ایسا شخص اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا, جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے, یعنی اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے, وہ گناہوں اور عیب سے پاک ہونا چاہتا ہے, وہ اپنے گناہوں کی اور عیبوں کی پاکی چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس نیک کام سے اس کے گناہ دھل جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم اسے بچا لیں گے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انفاق کرنا آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے. اور یہ ایسا فعل ہے جو انسان کو نفس کے تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنا مال اللہ کے راستے میں دے. اور وہ مال اس لیے بھی دے رہے ہیں کہ اس سے وہ کسی کا بدلہ بھی نہیں چکانا چاہتے, بلکہ بس صرف اللہ کی رضامندی کے خاطر دے رہے ہیں. یعنی کسی کا احسان اتارنے کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے مال, بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے دیا جا رہا ہے. ایک ہمدردی ہے اس بندے سے, اللہ تعالیٰ کی اس بندے سے ہمدردی ہے, خلوص ہے. اللہ کی خاطر نہ ریاکاری ہے, نہ شہرت ہے, اور نہ ہی دکھاوا مقصود ہے, نہ ہی لوگوں کی تعریف وہ چاہتا ہے ایسا شخص, بس وہ اللہ کی خاطر دے رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اللہ کی خاطر کیا جائے, کیونکہ اگر دل میں ذرا سی بھی ریاکاری آ جائے یا شہرت آ جائے, یعنی نیک کام کرتے کرتے صرف یہ خیال ذہن میں آ جائے کہ اچھا لوگ ہماری تعریف کریں, تو آپ دیکھیں پھر کہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا. نہ خدا ہی ملا, نہ وصال سنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم. تو محنت بھی گئی, پیسہ بھی گیا, اور پھر کوئی اس کا بدلہ بھی نہیں ملا, اجر بھی نہیں ملا, تو کیا فائدہ ہوا دے کر. تو لہٰذا جو بھی کام کیا جائے, وجہ ربہ الاعلی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی, تلاش کرنے کے لیے اپنے رب کی رضامندی, اپنے رب کے چہرے کو تلاش کرنے کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے, یا اپنی جان لگاتا ہے, یا اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں, چاہے جو کچھ بھی ہو. تو ان آیت سے کیا پتہ چلا, یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہا جاتا ہے کہ ان کے شان میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. اور یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے ہر لمحہ رسول اللہ کا ساتھ دیا, ہجرت کا سفر ہو یا تنگی ہو, ہر معاملے میں رسول اللہ کے ساتھ رہے اور کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف ہمیں قرآن میں کئی جگہ ملتی ہے, جن کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی, جیسے سورہ نور میں بھی ہم کو ملتی ہے الحمدللہ. اور ان کی فضیلت ثانی اثنین کا ان کو لقب ملا, خطاب ملا مطلب, اور بہت بڑا پرہیزگاری ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو اتقا. اور یہ بھی وہاں بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پرہیزگار یا نزدیک کون ہوگا, جو تقوا میں زیادہ ہوگا. تو یہ ان کی قربانیاں تھیں اصل میں, جس کی بنا پر ان کو اتنا بڑا درجہ ملا, اور ان کو قبولیت کا شرف بھی حاصل ہوا الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا بھی قرآن میں اظہار فرمایا, وَلَسَوْفَ يَرْضَى, کہ انقریب اس کا رب اس سے راضی ہوگا. تو بہرحال اگر ہم چاہتے کہ ہم سے بھی ہمارا رب راضی ہو, تو اس کے لیے ہم کو اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا, ہم کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا, ہم کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے محنت مشقت کرنی پڑے گی, کیونکہ جنت اتنی آسانی سے نہیں مل جاتی. تو جنت حاصل کرنے کے لیے محنت اور جدوجہد ضروری ہے. تو بہرحال ہم کو اپنے تمام اعمال کو خالص کرنا چاہیے اللہ کے لیے, تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو, اور صرف اپنے رب برتر کی خوشنودی کے لیے, اسے خوش کرنے کے لیے ہم کو ہر کام کرنا چاہیے. اور یہ کام متقی لوگ ہی انجام دے سکتے ہیں. لہٰذا اپنے ہر کام میں اخلاص پیدا کریں, ہر کام کو خلوص نیت سے کریں, تاکہ وہ کام اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قدر ٹھہرے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.